بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز سورہ یاسین سے. ہر چیز کا کوئی دل ہوتا ہے, قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, میرا جی چاہتا ہے کہ میری امت کے ہر شخص کے سینے میں سورہ یاسین محفوظ ہو. میرا جی چاہتا ہے میری امت کے ہر فرد کے سینے میں سورہ یاسین محفوظ. نہ جانے ہم کن کن کی چاہتوں کو پورا کرتے ہیں, اللہ کرے ہم اپنی نبی کی اس چاہت کو بھی پورا کرنے والے بنے. سورہ یاسین یاد ہو جائے, سینے میں محفوظ ہو جائے, جس کے آغاز میں اللہ کے نبی کی رسالت کا تذکرہ ہے اور قرآن کی قسم کھا کے کہا گیا اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں. پھر ان سرکشوں کا ذکر فرمایا جن کے دلوں پر مہر لگا دی, ایمان نہیں لائیں گے, جہنم کے یہ مستحق ہو گئے. پھر اللہ کے نبی سے پہلے چند مخلص دائی کسی بستی کی طرف آئے جنہوں نے لوگوں کو اللہ کا پیغام دیا, لیکن قوم بجائے ماننے کے ان کی بات سننے کے ان پہ ٹوٹ پڑی, انہیں شہید کر دیا. ان میں سے ایک ایسا آدمی دور سے آیا اور ان کی تائید میں کھڑا ہوا اور انہیں کہا کہ دیکھو یہ کوئی بری بات تو نہیں کہہ رہے, تمہاری خیر خائی میں کہہ رہے ہیں. انہوں نے اسے بھی شہید کر دیا. اللہ نے اس کے کلام کا تذکرہ فرمایا, شہادت ملی, جنت میں گیا اور جنت کا منظر دیکھا, اللہ کی نعمتیں دیکھی تو کہنے لگا ہائے کاش کہ میری قوم کو پتہ لگتا کہ اللہ نے میری کیسی بخشش فرما دی ہے اور مجھے کیا عزت اور سعادت بخشی ہے. قوم کو پتہ نہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے, کاش کہ انہیں پتہ لگتا کہ اللہ نے میری کیسی بخشش فرمائی ہے اور کیا اعزاز و اکرام فرمایا ہے. اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے اور بہت سادہ انداز میں اللہ کی بڑائی ہے. آسمان سے بارش کا برسنا, نباتات کا اگنا اور ہر چیز کو اللہ نے جوڑے میں بنا دیا. پھر سورج چاند کا یہ نظام متحرک ہے جو اپنے دائرے میں گھوم رہا ہے اور کہیں اس میں خلل نہیں آتا. چاند اپنے وقت پہ آتا ہے, سورج اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے, یہ نظام صدیوں سے چل رہا ہے. تو یہ سب اللہ کی قدرت کا شہکار ہے. تو مرنا ہے, موت کی زندگی ہے, سور پھونکا جائے گا سب پہ خوف طاری ہو جائے گا, پھر سور پھونکا جائے گا سب پر موت واقع ہو جائے گی, پھر سور پھونکا جائے گا لوگ قبروں سے گھبراہٹ کے انداز میں اٹھ رہے ہوں گے اور وہاں اللہ رب العزت لوگوں کی صفیں لگوا دیں گے. دنیا میں تو نیک اور بد ملے جلے رہتے ہیں نا, سبھی کھاتے ہیں, سبھی پیتے ہیں, سبھی پہنتے ہیں اور سبھی دنیا میں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. نیک بد سب مل کر ہی اللہ کے اس دسترخوان سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن فرمایا وہ دن ایسا نہیں ہوگا, وہاں مجرم فرما برداروں سے الگ کر دیے جائیں گے. الگ ہو جاؤ, آج ساتھ نہیں رہ سکتے, آج تمہاری صفیں الگ ہیں, تم پر مولا کی نظر رحمت کوئی نہیں ہے. فرمایا وہ دن آنے والا ہے, دیکھو نا تمہاری اپنی زندگی پہ تو غور کرو, صحت بڑا بیماری, جوانی بڑھاپا, قوت کمزوری, یہ خود تمہیں پیغام دے رہی ہے یہ سب چیزیں کہ تمہاری زندگی پہ فنا آنے والی ہے. اس کا تذکرہ, پھر قیامت کا تذکرہ سورہ یاسین کے آخر میں بھی. کیسے ہوگا؟ فرمایا کس ذات کے بارے میں کہہ رہے ہو کیسے ہوگا, جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے, جس نے ساری دنیا کا یہ نظام بنایا ہے, جس نے ایک نطفے سے انسان کی خوبصورت تصویر اور شکل بنا دی اور اس میں غیر معمولی صلاحیتیں رکھ دی ہیں, اس ذات کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا کر کہ مشکل ہے. وہ تو صرف ارادہ کرتا ہے, چیز وجود میں آ جاتی ہے, کن فیکون, کن فیکون, بس وہ ارادہ کرنے کا نام وجود ہے. اللہ میں اس پہ یقین نصیب فرما دے. ہم بس اوقات سہتے ہیں, ہماری بگڑی کیسے بنے گی, ہماری مشکلیں کیسے حل ہوں گی, ہماری پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی, ہماری ناکامیاں کیسے ختم ہوں گی. ارے اس ذات سے تعلق رکھو جس کے لیے کوئی مشکل نہیں. کن فیکون, بس وہ چاہ لے, بس اس کی نظر رحمت متوجہ ہو جائے, بس بس اس کا معاملہ محبت کا ہو جائے, بس اس کی شفقت کے نظر ہو جائے, بس اس کا میرے بارے میں اچھا چاہ لینا یہ طے ہو جائے, باقی تو پھر وہ ذات ہے, وہ اپنی قدرت بڑی قدرت والی ذات ہے. تو اللہ کا تعارف ہے, اللہ کا تعارف ہے کن فیکون, ارادہ اور وجود میں آ گیا. اس کے لیے ایک چمٹی پیدا کرنا اور اس آسمان جیسا چھت بنانا دونوں برابر ہیں, اس کے لیے ایک ذرہ بنانا اور پہاڑوں کو بنانا دونوں برابر ہیں, اس کے لیے ایک ذات کا پیدا کرنا اور ساری دنیا کے انسانوں کو پیدا, اس کے لیے سب برابر ہے بھائی, اس کے لیے سب برابر ہے, وہ بڑی قدرت والی ذات ہے. سورہ صافات ہے, فرشتوں کی قسم کھائی گئی اور فرشتے اللہ کے سامنے صف باندھے کھڑے ہوتے ہیں, نظم و ضبط کا اہتمام وہاں بھی ہے, ڈسپلن کا اہتمام وہ بھی وہاں بھی ہے. ہمارا دین بھی ڈسپلن سکھاتا ہے, ہر چیز کو سلیقے سے رکھنا, ہر چیز کو سلیقے پہ مرتب کرنا, یہ ہمارے دین کا سبق ہے, ہمارے دین کا سبق ہے. فرشتے بھی سلیقے کے ساتھ صف بندی کے ساتھ اللہ کی فرما برداری حکموں کا انتظام کر رہے ہیں. قیامت آنے والی ہے, قسمیں کھا کر سبق یہ دیا, قیامت آنے والی ہے, ایک دن آنے والا ہے جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور جو اس میدان میں لوگوں سے کہا جائے گا وقفوہم, ٹھہرو بھائی ٹھہرے ہو, تمہارا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ تمہارا احتساب نہ ہو جائے. وقفوہم انہم مسئولون, تمہاری زندگی کے بارے میں پوچھ ہوگی پھر آگے کی بات ہوگی. دنیا میں احتساب والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور اس کا خوف کتنا ہوتا ہے, مسلمان اس احتساب کی فکر رکھتا ہے, اس احتساب کی فکر رکھتا ہے. وقفوہم, پھیرو, زندگی کا جواب دو, جوانی کہاں گزاری, صحت کہاں گزاری, خوشحالی کہاں گزاری, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, بتاؤ زندگی کی اتنی بڑی نعمت کہاں کھو دی, اس کا کیا کیا سوال ہوگا. ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا, پھر ایک شخص جسے اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے وہ اپنے ایک دوست کا تصور کرے گا, میرا ایک دوست تھا اور مجھے مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کم عقل کہا کرتا تھا اور کہتا تھا میاں روشن خیال بنو, روشن کچھ عقل سے بھی کام لیا کرو, مجھے کہا کرتا تھا کچھ عقل سے بھی کام لیا کرو, مٹی ہو جاؤ گے, ہڈی ہو جاؤ گے, پھر زندہ ہو جاؤ گے, اچھے سمجھدار لگتے ہو اور تمہارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے. وہ نرا عقل پرست تھا اور اپنے خیال میں بڑا روشن خیال تھا, نرا عقل پرست تھا, عقل کے فلسفے جھاڑا کرتا تھا. سوچوں تو صحیح, آج اس کا حشر کیا ہے, اللہ اسے اس کا حال دکھائیں گے, جہنم کے بیچوں بیچ پڑا ہوگا تو یہ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے, اگر تیری نظر رحمت نہ ہوتی تو میری سمجھ بوجھ بھی خراب ہو جاتی, میں بھی اس نادان عقل پرست کے پیچھے آج مصیبت میں گرفتار ہوتا, اللہ تیرا فضل ہے. تو میرے عزیزو, عقل وہی عقل ہوتی ہے جسے آسمان کی تعلیم کے ساتھ روشنی بھی ملے, ورنہ آسمانی تعلیم کے روشنی کے بغیر عقل سے رزلٹ نکالے گا گمراہ ہو جائے گا, گمراہ ہو جائے گا. اس کی عقل اسے ٹھوکر دے گی, دھوکہ دے گی, گمراہ کر دے گی. عقل پرستی, نری عقل پرستی گمراہی گمراہی کی علامت ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ, اللہ کی وحدانیت کی دعوت, قوم کو سبق سکھایا, تمہارے یہ بت جن کو تم خود بناتے ہو یہ تمہارے حاجت روا مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں, اور پھر ان پر کلہاڑے سے وار کر دیا, ان کے اعضاء جوارے کاٹ دیے, قوم کو سمجھانا چاہے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تمہاری کیا حفاظت کریں گے. پھر حضرت موسیٰ علیہ, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ایک اور آزمائش, یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں, اللہ کی رضا کی خاطر زندگی آزمائشوں میں گزری ہے, زندگی آزمائشوں میں گزری ہے. گھر ملا ایسا ملا, بت پرستوں کا ٹھکانا تھا اور باپ مجاور تھا اور بت فروش تھا, اتنی بڑی آزمائش, گھر سے بے وطن ہونا پڑا پھر بہت بڑی آزمائش, معصوم بچہ بیوی سے محبت, اللہ نے کہا جاؤ ویرانے میں چھوڑ کے آ جاؤ, چھوڑ کے آ گئے, بچہ انگلی پکڑ کے ہاتھ چلنے کے قابل ہو گیا، ایک اور بڑی آزمائش آئی، خواب آئی. نبی کی خواب سچی ہوتی ہے. خواب آئی، ابراہیم اپنے بیٹے کو ہماری محبت میں ذبح کر دو، ہماری محبت میں ابراہیم کو ذبح کر دو. صبح ہوئی، اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے. محبت عجیب چیز ہے، جہاں محبت سچی ہوتی ہے وہاں کیوں کیوں اور کیسا کے سوال نہیں ہوتے میاں، کہ لوجک کیا ہے اس کے پیچھے، فلسفہ کیا ہے. عقل میں نہیں آتی کہ دنیا کی کسی مہذب سلطنت میں ایسا نہیں ہے کہ باپ بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دے. کوئی ایسا فلسفہ لوجک نہیں پوچھی، اللہ نے کہہ دیا بس، اللہ کا حکم ہے، سر خم تسلیم ہے. آگے بڑھے، بیٹے سے پوچھا، بیٹے کیا خیال ہے، اللہ کا یہ حکم آیا ہے تجھے ذبح کرنا ہے. اسماعیل بھی بیٹا ابراہیم کے تھے، ابراہیم کے تھے. کہا بجان اللہ کے حکم کی تعمیل میں دیر نہ کیجیے. کہنا آسان ہے میرے عزیزو، آج تو میرے لیے اپنی ایک خواہش پہ چھری چلانا بھی مشکل ہے، ایک ناجائز جذبے پہ چھری چلانا بھی مشکل ہے، ایک کھلے گناہ اور نافرمانی پر بھی چھری چلانا مشکل ہے، ایک کھلی اللہ کی نافرمانی کو بھی چھوڑنا مشکل ہے. یہاں تو بیٹے کے گردن پہ چھری چلانے کے لیے باپ تیار بیٹھا ہے، تیار بیٹھا ہے، بیٹا اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹے سے اس لیے نہیں پوچھا، اگر انکار کر دے گا اللہ کا حکم موقوف کر دیں گے. نہ نہ، ابراہیم نے تو بیٹے سے اس لیے پوچھا کہ دیکھنا چاہتے تھے بیٹے کی تربیت پہ میرا اثر کتنا ہے، میرے گھر کے لقمہ حلال کا اثر کتنا ہے، میرے گھر کی پاکیزہ زندگی کا اثر میرے بچے پر کتنا ہے. وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہیں میری تربیت میں کوئی خامی تو نہیں ہی ہے، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں. اور جب چھری چلا رہے اور پوری قوت سے چھری چلا رہے، پوری طاقت کے ساتھ چھری چلا رہے، چھری بھی تو اللہ کی مخلوق ہے بھائی، چھری بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. کاٹنا کے سے پہلے وہ ذات سے پوچھتی ہے، کاٹوں یا نہ کاٹوں، کاٹوں نہ کاٹوں. اللہ کی طرف سے آواز آ گئی، ابراہیم نے یہ امتحان بھی پاس کر لیا، اس ازمائش کے اندر بھی پورے اترے ہیں. مینڈا جنت سے آ گیا، فرمایا اس کے بدلے میں اب اسے ذبح کر دو، اسے ذبح کر دو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ قربانی قبول ہو گئی، اور اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی، قیامت تک مسلمان اس قربانی کو اور حضرت کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ازمائش کو قربانی کے ذریعے زندہ کرتے ہیں، اور اظہار یوں کرتے ہیں، اے اللہ قربانی آپ نے جانور کی مانگی ہے، جان کی مانگتے وہ بھی قربان کر دیتے، اولاد کی مانگتے وہ بھی قربان کر دیتے. میرے عزیزو اللہ کا حق تو یہی ہے، میرے عزیزو اللہ کا حق تو یہی ہے، اللہ کا تو حق تو یہی ہے، جان مانگے، عزت مانگے، اولاد مانگے، مسلمان اس کے لیے ہم وقت تیار ہو، اللہ کا تو حق تو یہی ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا، پھر حضرت اسحاق کی صورت میں اللہ نے پوتا دیا، پھر حضرت الیاس کا تذکرہ ہے، قوم لوط کا تذکرہ ہے، اور پھر مشرکین کا غلط نظریہ اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، اللہ کے لیے اولاد کی نسبت کرتے ہیں. فرمایا کیسے ایک نادان ہیں، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرمایا اللہ اس سے مبرہ ہے، اللہ اس عیب سے پاک ہے، اللہ اس کمزوری سے پاک ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی، حوصلہ کیجئے، صبر کیجئے، ان قریب اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے پیارے ہی کامیاب ہوں گے. اسی کا تذکرہ، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ طے ہو چکا ہے. پھر سورہ صاد ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ، ماضی کی بہت ساری قومیں جنہیں اللہ نے ہلاک کیا، آج کہیں ان کا نام و نشان نہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں انہیں حیرت ہوتی ہے، آپ رسول ہیں، آپ کو رسالت ملی. فرمایا خزانوں کے مالک تم نہیں ہو، خزانوں کا مالک اللہ ہے، جسے چاہے رسالت کا تاج پہنا دے، یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. پھر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ, جو انتہائی عبادت گزار, ایک دن روزہ رکھتے, ایک دن افطار رکھتے, آدھی رات عبادت کرتے, آدھی دن آدھی رات آرام کرتے, انتہائی خوبصورت آواز رکھنے والے, زبور پڑھتے تو سات پرندے بھی اللہ کی یاد میں لگ جاتے, پہاڑ بھی اللہ کی یاد میں لگ جاتے. اللہ رب العزت نے قوت گفتگو بھی, خطابت کی قوت بھی خوب عطا فرمائی تھی, اسی کا تذکرہ. پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے بیٹے, جنہیں اللہ نے غیر معمولی سلطنت دی, ہواؤں کے تخت پر, ہواؤں پر ان کا تخت سفر کیا کرتا تھا اور ہواؤں کے دوش پہ ان کی زندگی, ان کے اسفار ہوا کرتے تھے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر مختلف اقوام انبیاء کا تذکرہ ہے, جنت والوں کا تذکرہ ہے, جہنم کا, پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اور شیطان کا انکار, پھر اللہ کی لعنت کا وہ مستحق, پھر فرمایا جو منک جو تیری مان کے چلے گا, اللہ کا بھی پیغام ہے, ان سے اللہ جہنم کو بھریں گے. پھر اللہ رب العزت نے سورہ تنزیل کا تذکرہ فرمایا, قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے اور اللہ کی وحدانیت کا پیغام ہے. مشرک شرک کیا کرتا تھا اور شرک یوں کیا کرتا تھا کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں, اللہ ان کی ٹالتا نہیں اور میری سنتا نہیں. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے, جو بھی اضطراب اور سچی دل کے ساتھ اللہ کو پکارے گا, اللہ ہر ایک کی پکار سنتا ہے. اس کے ہاں جسے کہیں اس ذات کے ہاں اس کا کوئی شریک نہیں, کوئی اس کا ہمسر نہیں, کوئی اس کا برابر نہیں. شرک کی مذمت فرمائی. پھر اللہ کی قدرت انسان پر جو مختلف ادوار آتے ہیں, نطفے سے لے کر پھر بڑھاپے تک, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر مشرک کا مزاج ذکر فرمایا, تکلیف آتی ہے اللہ کی طرف دوڑتا ہے, تکلیف دور ہوتی ہے یوں ہٹتا ہے جیسے اس نے اللہ کو پکارا ہی کوئی نہیں تھا. مصیبت کے گھڑی میں اللہ سے فریادیں کرتا ہے, خوشحالی آتی ہے اللہ کو بھول جاتا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت ہے, نصیحت یہ لوگو, خوشحالی میں اللہ کو نہ بھولا کرو, اللہ مصیبت اور تنگ دستی میں تمہیں نہیں بھولے گا. لوگو, خوشحالی میں اور عافیت میں اور مزوں میں اللہ کو نہ بھولا کرو, تمہیں مصیبت اور پریشانی میں اللہ بے یار اور مددگار نہیں چھوڑیں گے. یہ تو کافر اور مشرک کا مزاج ہے کہ مصیبت اور پریشانیوں میں اللہ کو پکارتا ہے, جب دیکھتا ہے کہ میرا معبود ہاتھ نہیں آ رہا اور اس سے کچھ نہیں بن رہا تو اللہ کو پکارتا ہے, اور جب اللہ مصیبت سے نجات دیتے ہیں پھر شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کا تذکرہ فرمایا, اللہ کا فرما بردار اور نافرمان کیسے برابر ہو سکتے ہیں, کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسے اعمال کا فرق ہے نیکی اور بدی, ایسی اس کے ثمرات اور اس کے نتائج کا بھی فرق ہے. ایسا نہیں کہ دونوں کو اللہ ایک ہی لاٹھی سے ہانکیں گے, نہ نہ, مجرم کی اپنی سزا ہے. نیک کو اللہ اس دنیا کے اندر بھی حسنہ عطا فرما دیں گے, اور علماء اور مفسرین نے لکھا حسنہ کیا ہے, دل کا سکون کا نام ہے, دل کے اطمینان کا نام ہے, دل کے اطمینان کا نام ہے. نیکیوں کا بدلہ اللہ اس دنیا کے اندر بھی عطا فرماتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا, جو اللہ کی بات توجہ سے سنتے ہیں اور پھر اس کی پیروی کرتے ہیں, یہ عقل مند لوگ ہیں, یہ سمجھدار لوگ ہیں, وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس کے سینے کو اللہ رب العزت اسلام کے لیے کھول دے, جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے, یعنی اسلام کا حل حکر اس کے لیے قبول کرنا آسان ہو جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا, یا رسول اللہ, اسلام کے لیے میرا سینہ کھل گیا اور میرے دل میں اللہ نے اسلام کا نور ڈال دیا, کوئی علامت, کوئی علامت؟ آپ نے فرمایا تین علامات ہیں. پہلی علامت, التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول. جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے, یعنی اللہ اس کے دل میں اسلام کا نور ڈال دیتے ہیں. تین علامات ہیں. پہلی علامت یہ ہے, التجافی عن دار الغرور, جس گھر سے جانا ہے نا اس سے دل نہیں لگاتا, جس گھر سے جانا ہے اس سے دل نہیں لگاتا, جس گھر سے جانا ہے, اور دادا جا چکے ہیں, نانا بھی جا چکے ہیں اور پردادا بھی جا چکے ہیں, کتنے لوگ شفٹ ہو چکے ہیں, اس سے زیادہ دل نہیں لگاتا. یہ نہیں کہ استعمال نہیں کرتا, استعمال کرتا ہے, استعمال کرتا ہے, استعمال ایسے ہی کرتا ہے جیسے کشتی کو منزل پہ پہنچنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر یہ پانی کشتی کے اندر آ جائے مسافر ہلاک ہو جائیں گے، مسافر ہلاک ہو جائیں گے. دنیا سے دل نہیں لگاتا، استعمال کرتا ہے، دل کی کشتی میں دنیا نہیں آنے دیتا، ورنہ مسافر ہلاک ہو جائے گا، ورنہ مسافر ہلاک ہو جائے گا. استعمال کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، دل نہیں لگاتا. جیسے کشتی کا پانی کشتی میں آ جائے مسافر ہلاک ہو جائے گا، لیکن اس کے بغیر کشتی کے لیے چارہ کار بھی نہیں ہے نا. کشتی بغیر پانی کے چل بھی نہیں سکتی. دنیا میں کام کاج کے بغیر چارہ کار بھی نہیں ہے، لیکن دل نہیں لگاتا بھائی. التجافی عند الغرور، دل اپنے گھر کا لگاتا ہے جہاں اس نے شفٹ ہونا ہے، جہاں اس نے شفٹ ہونا ہے. فرمایا ایمان کا نور اندر آ گیا، پہلی علامت التجافی عند الغرور، اس دھوکے کے گھر سے دل نہیں لگاتا. والانابت الى دار الخلود، دوسری علامت جہاں جانا ہے اس کی فکر بڑھ گئی ہے، جہاں جانا ہے اس کی تیاری بڑھ گئی ہے، جہاں جانا ہے اس کی فکر بڑھ گئی ہے. والاستعداد للموت قبل النزول، تیسری علامت شفٹنگ سے پہلے شفٹنگ کی تیاری میں لگ گیا، شفٹنگ سے پہلے شفٹنگ کی تیاری میں لگ گیا. یہ ہے علامت کہ سینہ ایمان کے نور سے کھل گیا ہے. اللہ نے اس کو شرع صدر اسلام کے لیے عطا فرما رکھا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے مشرک اور مومن کی ایک مثال دے کر سمجھایا، فرمایا ایک غلام ہو اور جس کے بہت سارے آقا ہوں اور بہت سارے مالک ہوں اور ہر مالک بد مزاج ہو. بتائیے اس غلام کے لیے زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی. ایک کہتا ہے کھڑا ہو جا، ایک کہتا ہے بیٹھ جا، ایک کہتا ہے چلا جا، ایک کہتا ہے رک جا، ایک کہتا ہے یوں کر لے، ایک کہتا ہے یوں کر لے. بتائیے اس کے لیے کتنی مصیبت ہوگی، اس کی زندگی کتنی مصیبت میں ہوگی جس کے بہت سارے مالک ہوں اور ہر ایک بد مزاج ہو، اور ایک وہ ہے جس کا مالک بھی بڑا با اخلاق ہے اور ہے بھی ایک. بتائیے اسے کتنا اطمینان ہوگا. فرمایا مشرک کے بہت سارے معبود ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہر وقت انتشار کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور مواحد کا مولا ایک ہے، مواحد کا مولا ایک ہے، اس لیے وہ یکسو ہوتا ہے، وہ یکسو ہوتا ہے، اسے اطمینان ہوتا ہے. اور سچے مومن کو ایسا اطمینان ملتا ہے، ہفت اقلیم کی سلطنت اس کے مقابلے میں ہیچ ہوتی ہے. اللہ ہمیں وہ ایمان دے دے اور مولا کی سچی بندگی نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.